الكرسي على سطح الكلب. تابع في الشيطاني بفتنة خط الرباني کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو یقینی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس طلب کو لے کر آیا کریں، اس طلب کو لے کر بیٹھا کریں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، یعنی اللہ کو پہچان لیں. اللہ پاک کی معرفت کیا ہے؟ اللہ پاک کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی صفات کمال کو پہچان لیں. جو دل اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی صفات کمال، اس کا لازمی نتیجہ ہے اس دل میں اللہ پاک کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے. جب اللہ پاک کی محبت دل میں اتر جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، پھر محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں. نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے، پھر نافرمانی کا وسوسہ بھی آ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ خیال کیوں آیا. گناہ تو بہت دور کی بات ہے، پھر خیال سے پریشانی. تو ان بزرگوں کا مقصود بھی یہی رہا. اب یہ مجلس آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ 23 مجلس چل رہی ہے، کچھ ہفتوں سے شروع ہوئی. یہ اس زمانے میں 545 ہجری کے اندر کی یہ مجلس ہے. اس زمانے میں یہ حضرت کا خطاب جو ہے ان لوگوں کے لیے تھا جو آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے، اس لیے اس پہ تاثیر ہے، آج بھی ہے. ہمارے دل کے اندر بھی طلب ہوگی تو اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتاریں گے. کچھ باتیں اونچے درجے کی بھی ہیں جو کہ آپ معالج تھے، کچھ باتیں اس سے سخت بھی آتی ہیں، کیونکہ معالج کبھی کڑوی دوائی بھی دیتا ہے، کبھی میٹھی بھی دیتا ہے. لیکن تاثیر دل کے اندر وہی جو ہم نے لینی ہے، اگر یہ مقصود ہوگا تو اللہ دیں گے. چند سطریں ہم پڑھ لیتے ہیں، پچھلے اتوار جہاں چھوڑا تھا. فرماتے ہیں، فاسق اور منافق تو یوں گمان کرتے ہیں کہ ہمارا حال اللہ والوں سے مخفی رہا، یعنی اللہ والے نے ہم کو پہچانا نہیں. نہیں نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں جس کے سبب ان کا حال مخفی رہے. پچھلے سال، پچھلے ہفتے اتوار کو اس پر بات بھی ہوئی تھی کہ اللہ پاک اپنے ان خاص بندوں کو یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی جو آپ کے لیے تربیت کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ان کے احوال کو پہچان لیتے ہیں. اب اس میں چونکہ مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، جو مخلصین ہیں، جو آئیس نہیں ہیں، وہ حضرت کی باتوں کا برا نہیں مانتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح کے لیے. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو مخلص نہیں ہیں، ان کو غصہ بھی لگتا ہے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے. اس لیے ان کو یہ سماتے ہیں کہ فاسق اور منافق، وہ بھی آ جاتی ہیں مجلس میں، وہ یوں گمان کرتے ہیں کہ ہمارا حال اس سے مخفی رہا، اس نے ہم کو پہچانا نہیں، ہمارے نفاق کو پہچانا نہیں، ان کی غرض اصلاح کی نہیں ہے. ہاں بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے آئے، لیکن اندر ان کے اس کی طلب ہے ہی نہیں ہے. آثار بتا رہے ہیں، کچھ باطنی صلاحیت بتا چلا فرما رہے ہیں کہ فاسق کو منافق تو یوں گمان کرتے ہیں کہ ہمارا حال اس سے مخفی رہا، اس نے ہم کو نہیں پہچانا. باتیں نہیں نہیں، یعنی ان منافقوں کی فاسقوں کی کوئی عزت نہیں کہ جس کے سبب ان کا حال مخفی ہے. جو تو مخلص ہے, جس کے دل کے اندر اخلاص ہے, اخلاص سے آیا ہے, سچی طلب لے کر آیا ہے, تو اللہ پاک ستاری کی چادر ڈال کر ان کو چھپا لیتے ہیں. واقعی اس لیے اللہ والوں کے حاضری کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس جانا ہو تو اندر باہر سے سچی توبہ کر کے جاؤ. ان کو جواسیس القلوب بھی کہا ہے کہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. توبہ کر کے جاؤ اور توبہ پر اللہ معاف فرما دیتے ہیں, اور اللہ سے سوال کرو کہ اللہ ہم چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے, ہمیں شرمندگی نہ ہو, ہماری تذلیل نہ ہو, تو اللہ پھر ان کے لیے پردہ ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ بات تو کر رہے ہیں منافق کی. منافق سمجھتے ہیں نا کہ اس کے اندر تو ارادہ ہی نہیں ہے, وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے, وہ تو ظاہر کر رہا ہے, اوپر سے اندر تو ہے ہی نہیں. اس کی بات ہم آ رہے ہیں کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے کہ جس کے سبب ان کا حال مخفی ہے کہ اللہ اس کو چھپا دے. وہ عارف سے چھپ نہیں سکتے, عارف سے چھپ نہیں سکتے. عارف وہی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی, جس نے اللہ کو پہچان لیا. اللہ کی مخلوق کو کیوں نہیں پہچانے گا؟ جس نے اللہ کو پہچان لیا تو اس کی مخلوق کیسے اس میں مخفی رہے گی؟ یہ سمجھتا ہے اس کو نہیں پتا چلا. اور اللہ والے ظاہر بھی کرتے. اپنے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو میں نے بارہا دیکھا, بارہا, اور مولانا صحیح خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا دیکھا کہ دل کی بات ایسے پڑھ لیتے تھے, کبھی اظہار ہی نہیں کیا کہ میں پتا چلتا, لیکن پتا ہمیں چل جاتا. بات ایسی ہوتی ہمارے اس کو سما دیتے, مجھے ان میں غیر نہیں ہے جی, کبھی اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں اپنی نصیب کہ میرا تو کمال نہیں ہے, کبھی اللہ ڈال دیتے. تو یہاں فرماتے ہیں وہ عارف سے چھپ نہیں سکتے, یعنی یہ منافق جو ہے نا, یہ کھوٹ لے کر آیا ہوگا, یہ عارف سے چھپ ظاہر نہیں کرے گا. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ پاک خوب ستاری فرماتے ہیں, اللہ کے یہ خاص بندے بھی ستاری کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ظاہر نہیں کرتے. آگے فرما رہے ہیں کہ عارف ان کو پہچان لیتا ہے نگاہ سے, نظر سے, بات سے, حرکت سے. نگاہ سے, نظر سے, بات سے, حرکت سے ان کو شناخت کر لیتا ہے. یعنی یہ تو ایک ظاہری کسوٹی ہے جو ایک عام بندے کے پاس بھی موجود ہے, جن کے تجربات ہوتے ہیں. جیسے بعض لوگوں کا شعبہ ہی ایسا ہوتا ہے, اس شعبے میں کام کرتے کرتے مجرمین کو آنکھوں سے پہچان لیتے ہیں. نہیں ہے اس آنکھوں کے اندر کی ان کا تجربہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ کرتے کرتے کیا. تو یہ تو بظاہر کی چیز ہے. تو یہ اللہ والے بھی فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر ان کی نگاہ سے, نظر سے, ان کی بات سے, ان کی حرکتوں سے. اور ان کے ظاہر سے اور ان کے باطن سے, اور اس میں مطلق شک نہیں. یہ ظاہری اثرات نظر آ رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی اس صلاحیت سے جو اللہ نے ان کو عطا فرما رکھی ہے اس سے شناخت کرنے سے مطلق شک. ایسے نہیں فرما رہے, یہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں. افسوس, تم گمان کرتے ہو کہ تمہاری حالت صدیقین و عارفین و عاملین سے پوشیدہ رہتی ہے. تم پر افسوس ہے, تم یہ سمجھتے ہو گمان کرتے ہو کہ تمہاری یہ حالت یہ تمہاری یقین کن سے خطاب کر رہے ہیں آپ فاسق سے منافق سے جو مجلس میں بیٹھے ہوں گے کہ تم یہ لوگ ظاہر کر کے نہیں بتا رہے کسی کے بولی تھا نہیں رہے تو ہم بات کر رہے ہیں اس مجمع میں وہ بھی ہے وہ بھی وہ سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں بھی ان کو فرما رہے تم گمان کرتے ہو کہ تمہاری حالت ان صدیقین سے ان عارفین سے عاملین سے عامل سے مراد آج کل کے عامل نہیں ہے آج ہم عامل کس کو کہتے تعویذ کرتے کرتا نا یہ عامل ہے کہتے ہیں نا عامل یہاں نہیں ہے عامل مراد یا عمل والے ہیں جو شریعت سے مظاہرہ پر عمل کر کے اس کو سچ کر کے دکھا رہے ہیں صدیق ہیں سچ ثابت کر دیا اللہ پاک کی معرفت حاصل ہے ان کو تو ان سے تمہاری حالت پوشیدہ نہیں رہتی تم گمان کر رہے ہو لیکن نہیں تم کس وقت تک اپنی عمر کو ناچیز کے اندر ضائع کرتے رہو گے اب تم نہیں تمہیں عمر ضائع کر رہے ہو کس میں ناچیز کے اندر اے گم شدگان راہ اس کے تالے بنو جو تم کو آخرت کا راستہ دیتا ہے اے گم شدگان راہ جو راستے کو گم کر بیٹھے ہو صحیح راستے ہو اس کے طالب بنو جو تم کو آفت کا راستہ بتائے راستہ اصل تو کیا ہے کس کا ہے ہم چل رہے ہیں کس کی طرف چل رہے ہیں ہمارا ہر دن ہمیں ہماری قبر کی طرف لے جا رہا ہے یہ بات تو پکی ہے نا کہ ہر ایک کی زندگی کی ایک حد مقرر ہے ہر دن ہم تو کیا کہتے ہیں سالگرہ مناتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہو گئی حالانکہ افسوس کی بات ہے یہ سال اس کا اس میں سے کیا ہو گیا کم ہو گیا جو مہلت ملی ہوئی تھی ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں گھڑی پر نظر ہے کیوں جنہوں نے پیپر دیے تھے ہم آدمی کو پتا جب گزر گزرتے نظر ہوتی تھی اور چلتے چلتے لگے ہوتے اتنا رہ گیا اتنا رہ گیا آج کل کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر آ گئے ہیں نا تیزی سے ہمارے یہاں کتنے پلانٹ لگا پہلا پہلا اس زمانے میں اس کا کاؤنٹر ڈیولپ کسی مشین کو اس نے چلانا ہے تو وہ کاؤنٹنگ کے بعد تو یہ ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر چل رہا ہے ہر لمحہ گھٹتا جا رہا ہے تو راستہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے مرتے کہ اے گم شدگان راہ اس کے تالے بنو جو تم کو آخرت کا راستہ بتائے نشاندہی کرے جدھر جا رہے ہو اللہ برتر تم سب پر بھالا ہے اللہ برتر تم سب پر بھالا ہے اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما دے الفاظ کی حد تک نہیں ہے دل تسلیم کرے جو ہم سب سے والا ہے اے مردہ دلو اور اے احباب کو شریک خدا سمجھنے والو اے اپنی طاقت اپنی قوت اپنی معاش اپنے راس المال کے بتوں کو اور اپنے شہروں اور جن اطراف کی جانب پہنچ رہے ان کے بادشاہوں کو پوجنے والو یہ سب اللہ عز و جل سے مانگی یہ میں نے پہلے کیا نا یہ کڑوی دوائی دے رہے ہیں جوڑ رہے ہیں نا اے مردہ دلو تمہارے دل مرے ہوئے ہیں ادراک نہیں احساس نہیں جس کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں آخرت کے راستے کی طرف گزشتہ گزشتہ ایک دو اتواروں میں یہ بات آئی تھی کہ حساب کو بھولے ہوئے عذاب کو بھولے ہوئے اس لیے دھڑا دھڑ نافرمانیاں کر رہے اللہ کی نافرمانیاں دھڑا دھڑ جو کر رہے ہو ایک تو حساب کو بھولے ہوئے حساب نہیں دینا پڑے گا حالانکہ دینا پڑے گا بھولے ہوئے اور عذاب کو بھولے ہوئے کس پر عذاب بھی ہوگا اس لیے توبہ نہیں کر رہے اب جس کو خیال ہوگا کہ میں نے جا کے حساب دینا ہے اور میں نے اگر معافی نہ مانگی ہے تو مجھے پھر عذاب بھی ہوگا, پھر روکے گا اپنے آپ کو کرنا. تو یہاں تو مردہ دلوں کے یہ جو خطاب کیا فرما رہے ہیں, دل بالکل مردہ ہو گیا ہے, بے حص ہو گیا ہے, جیسے مردے میں حرکت نہیں ہوتی تمہارے دلوں میں حرکت نہیں ہوتی, جیسا غلطی کیے جانے راستہ بولے ہوئے تو احساس نہیں کر سکتے. پر اسباب کو شریک خدا سمجھنے والے ہمارا نفس فوراً کہے گا ہم تو نہیں کرتے شریک ہیں, اور غور کرو ذرا تھوڑا سا جھانکو اپنے اندر تو صاف محسوس ہو جائے ہم نے شریک خدا بنایا ہوا ہے, مال ہے بڑے مطمئن ہے, اللہ کو رہتا نہیں مال کو روک گیا میری تو کام ہو جائے گی, میرا فلاں کے ساتھ دوستی ہے منصب ہے اس کے پاس میرا کام تو ہو جائے گا. اے اسباب کو شریک خدا سمجھنے والوں, اے اپنی طاقت اپنی قوت اپنی معاش اپنے راس المال کے بتوں کو ان کو بت قرار دیا, اور اپنے شہروں کو میں بڑے میں مجھے کینیڈا کی امیگریشن مل گئی ہے میرا تو بڑی یہ سب پوجنے والوں اور ان کے بادشاہوں کو پوجنے والوں. یہ دیکھو باتیں آج سے راسل تھا لیکن اس زمانے بھی تھی, کچھ جگہیں ایسی تھی مشہور تھی لوگ ہجرت کر کے وہاں جا کے پڑھتے تھے, وہاں فیسلٹیز زیادہ ہیں سائنسیں زیادہ ہیں, وہاں بادشاہ کا زیادہ سکر حاصل ہو گیا, زیادہ ملے گا کھانے کو ملے گا سائنسیں ملیں گی, یہ سارا کچھ کو کیا نہیں ان بات ان کے بادشاہ کو پوجنے والوں یہ سب اللہ عز و جل سے محجوب ہے. ایک میں لگ کے اللہ سے غافل ہو جائے ہر وہ شخص جو نفع اور نقصان کو غیر اللہ کی تو سمجھے وہ اللہ کا بندہ نہیں اسی کا بندہ ہے. اور وضاحت کر دوں ہر وہ شخص جو نفع نقصان کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھے وہ اللہ کا بندہ نہیں, وہ کس کا بندہ ہے اسی کا بندہ, یعنی اس کا بھروسہ کسی پر ہے اللہ پر نہیں ہے, اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہے وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا, اس کو کسی سے توقع نہیں سوائے اللہ کے, اس کو کوئی نفع پہنچا رہا ہے اس کا دل اس کو یہ یقینی طور پر بتاتا ہے کہ اللہ اس کو میرے لیے استعمال فرما رہا ہے, کوئی تنگ کر رہا ہے اس کا دل اس کو یہ یقین بتلاتا ہے کہ اللہ نے اس کو مجھ پر مسلط کر دیا, یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس لیے اس کے دل کی نظر اللہ سے ہٹتی نہیں ہے. لیکن ان کی فرما رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو نفع نقصان کو غیر اللہ کی طرح سمجھے تو وہ کیا ہے اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اسی کا بندہ ہے جس کی طرف سے نفع نقصان سمجھا. بس آج وہ غصہ اور حجاب کی آگ میں ہے اور کل کو جہنم کی آگ میں ہو, آج بھی اللہ کا بندہ ہے اللہ کا غصہ ہے, کیوں کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس پر بھروسہ کیا, اس سے توقع لگائی, اس سے امید لگائی, اس کو کچھ سمجھا اس کے مقابلے اللہ کا غضب ہے غصہ ہے اور کل پھر یہ کیا ہوگا جہنم کی آگ. اللہ کی آگ سے وہی بچ سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں, جو پرہیز کرنے والے ہوں, جو اپنے دل کا کعبہ صحیح کرنے والے ہوں, دل کی سمت صحیح کرنے والے ہوں, جن کی دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو, صاحب توحید ہوں, مخلص ہوں اور طائب ہوں. اللہ کی آگ سے وہی بچ سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں, صاحب توحید ہوں, مخلص ہوں, طائب ہوں. توبہ کرتے بچنے والے. ماتے توبہ کرو اپنے دلوں سے, اس کے بعد اپنی زبان. پہلے توبہ کس سے کرو؟ اپنے آئی سے, اللہ کے آگے نادے ہو. توبہ آئی ندامت کا نام ہے, ندامت لے لا دل کا. میں مولانا فکر اخبار کرتے تھے, استغفار پڑھتے ہیں استغفار کرتے نہیں ہیں. پڑھ رہے ہیں, تسبیحیں تسبیحیں کیے جا رہے ہیں, لیکن یہاں نصیحت فرما رہے ہیں کہ پہلے توبہ کرو اپنے دلوں سے, اس کے بعد اپنی زبانوں سے. کیوں کہ توبہ تو حکومت کی کایا پلٹ ہے. توبہ حکومت کی کایا پلٹ ہے. زبان سے توبہ توبہ کہہ رہے ہیں اور زندگی کے دور بدل نہیں رہا, یہ توبہ نہیں ہے, یہ زبان کہہ رہی ہے. دل سے توبہ ہوگی تو ہماری حکومت جو ہے, جو نفس کی حکومت ہے, اس کی جگہ کس کی حکومت آ جائے گی؟ نافرمانی چھوڑ کر اطاعت پر آ جاؤ گے. کسی کو آگے فرما رہے ہیں کہ توبہ تو حکومت کی کایا پلٹ ہے, جو تیرے نفس, تیری خواہش, تیرے شیطان اور تیرے بد ہمشینوں کی حکومت کو پلٹ دیتی ہے. نفس, خواہش, شیطان, بد ہمشین, یہ مسلط ہیں, ان کی حکومت چل رہی ہے. جو نفس نے چاہا اور نفس کے تابع جو گندی خواہشات ہیں اس کے پیچھے لگ گئے اور شیطان کے وسوسوں کے پیچھے لگ گئے, اور برے ہمنشین جو ساتھ چل رہے ہیں, جو برائی کی دعوت دے رہے ہیں اور ان سے متاثر ہو کر ان کے پیچھے لگ گئے, تو توبہ ان سب کی حکومت کو پلٹ دے گی. ابھی تو ان کی حکومت ہے, یعنی یہ پہلے تجھ پر حاکم تھے, اب غلام بن گئے, اور شریعت جو پہلے متروک تھی اب تیری حاکم بنی. تو توبہ تو یہ ہے کہ نفس کی حکومت ختم اور شریعت کی حکومت, گندی خواہشات کی حکومت ختم اور شریعت کی حکومت آ گئی. یعنی ہمارے اندر کے سارے جذبات, ساری خواہشات اب ہمارے کس کے تابع ہو جائیں؟ شریعت. جب تو توبہ کرتا ہے تو اپنے کان, اپنی آنکھ, اپنی زبان, اپنے دل, اپنے سارے آزاد کو کہہ دیتا ہے, اپنے خرد و نوش کو حرام اور شبہ کی قدورت سے صاف کرتا ہے. یہ ہے توبہ کی حقیقت. کان, آنکھ, زبان, دل, سارے آزاد. یہ پہلے نافرمانی میں استعمال ہو رہے تھے, اب کیا, اب اطاعت میں. تو خرد و نوش, حرام اور شبے, اس کی جتنی میل کچیل آئی ہوئی تھی بغیر سوچے سمجھے بس کھائے جا رہا ہے, اب یہ سب اس کو صاف کرتا ہے, اپنی معاش میں, اپنی خدمت حقوق میں پرہیزگار رکھتا ہے, اور اپنا سارا نفوذ اپنے مولا عز و جل کو بنا لیتا ہے. اب یہ اللہ کی منشا کو دیکھتا ہے, اللہ کی منشا پر چلتا ہے, اپنے اندر کے سارے جذبات کو, سارے خواہشات کو اللہ کی منشا کے تابع کرتا ہے. عادت کو زائل کرتا ہے. کہتے ہیں میری تو عادت ہے نا, عادتیں غلط پختہ ہو گئی ہیں, اپنی عادتوں کے تابع چل رہا ہے. لیکن یہ توبہ کرنے والا اب کیا کرتا ہے, اپنی عادت کو زائل کرتا ہے, یعنی غلط عادت کو زائل کرتا ہے, اس کی جگہ عبادت کو رکھتا ہے. عادت کی جگہ کیا رکھتا ہے؟ عبادت. عبادت کیا ہے؟ اس سے حکم کی تعمیل ہے. معصیت کو مٹاتا ہے اور طاعت کو اس کا قائم مقام بناتا ہے. معصیت کو مٹاتا ہے اور طاعت کو اس کا قائم مقام بناتا ہے. اس کے بعد شریعت کی درستی اور شریعت کی شہادت کے ساتھ حقیقت میں رسوخ پڑتا ہے. میں عرض کرتا ہوں حضرت کے ہر بیان میں شریعت کا لفظ بار بار آ رہا ہے. یہ جہاز صوفی کہتا ہے نا شریعت ہو رہا ہے طریقت ہو رہا ہے, یہ ہے صوفی. کوئی طریقت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے, کوئی طریقہ کامیابی والا شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے. یہ اللہ والے اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو کر بھی, مدہوش ہو کر بھی, اللہ کی محبت کے مزے لیتے ہوئے بھی, اس میں منہمک ہو کر بھی شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے. شریعت کی پاسداری, شریعت کا لحاظ, اس لیے بار بار اس کے ساتھ شریعت کی درستی اور شریعت کی شہادت کا حقیقت میں رسوم پاتا ہے. کیوں کہ ہر حقیقت جس کی شہادت شریعت نہ دے وہ زندہ ہے. ہر حقیقت جس کی شہادت شریعت نہ دے, شریعت سے اس کی اس کا ثبوت نہ ملے, وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرما دے. فرماتے ہیں بس جب تیرے لیے یہ حال متحقق ہو جائے گا تو اس کو تجھ کو پناہ حاصل ہوگی بد اخلاقیوں سے. جب تیرا یہ حال متحقق ہو جائے گا, یہ حال شریعت پر تو شریعت کی پابندی, شریعت کا اہتمام, اپنے اندر کے سارے جذبات کو, خواہشات کو شریعت کے تابع رکھے گا اور اپنے ہر حال کو شریعت پر پرکھے گا اور شریعت پر جمے گا اور رسوخ ہو جائے گا اور ہر چیز کو اسی پرکھے گا, شریعت کی درستی, شریعت کی شہادت, حقیقت رسوخ ہے. کیونکہ ہر حقیقت جس کی شہادت شریعت نہ دے وہ زندہ کا ہے. بس جب یہ حال تیرے لیے متاثر ہو جائے گا اس کو سچ کو سنا حاصل ہوگی کس سے؟ بد اخلاقیوں سے اور ساری مخلوق کی طرف نظر کرنے سے کہ بجز اللہ کے کوئی نظر نہ آئے گا. بجز اللہ کے کوئی نظر نہ آئے گا کیا مطلب ہے؟ آج تو یہ ہے نا, یہ کیا کرے گی؟ برادری کو چھوڑ دیں. جب خوشی غمی کا موقع آتا ہے تو برادری کے رسمیں جو ہے نا اس آگے بڑھ کے ہمیں روکتی ہیں نا, یہ کٹ جائیں گے اس سے. یعنی شریعت کو توڑ کر برادری کو خوش کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. کیوں کہ برادری کو ہم نے شریعت سے اعلیٰ درجہ دے دیا, یہاں اس کا الٹ ہو جائے. افنا ہو جائے گی, نقل مخلوق سے ہٹ جائے گی, برادری کچھ نہیں کر سکتی, اللہ ناراض نہ ہو جائے. مجھے یاد ایک دفعہ ایک نوجوان جو ہے نا مولانا سیخ خان صاحب رحمت اللہ خدمت میں حاصل ہوا, مدینہ منورہ امریکہ میں گیا تھا تعلیم کے لیے. وہاں اس کا میلان ہو گیا دین کی طرف, تبلیغ والے ساتھی مل گئے, حال بدل گیا. یہ تبلیغ ایک ماحول ہے, ایک ماحول میں وابستہ ہونے سے, کچھ ہو گزارنے سے, کچھ اعمال میں لگنے سے دل کی کیفیت بدلتی ہے. جدہ سے رہنے والا تھا, یہاں اس کے حالات اچھے نہیں تھے, اللہ نے اس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرما دیا, امریکہ چل رہے ماحول میں اس کو ماحول مل گیا. کون سا یہ بھی کہا, اور وہاں سے وہ آ گیا رائے گنج, کچھ وقت یہاں گزارا, کچھ اس نے گزارا ہندوستان نظام الدین میں, کچھ اس نے گزارا بنگلہ دیش. اب اس دوران اس کے تبدیلی ایسی آ گئی اس کے چہرے پر, داڑھی اور ماشاء اللہ چہرہ اس کا منور. اب وہ جدہ اتر کر ہی گھر نہیں گیا, پہلے آ گیا مولانا کے پاس مدینہ منورہ, میرے سامنے کی بات ہے, اور آ کے کہا کہ میرا باپ بہت سخت ہے, یہ میں نے یہ سارا وقت جو گزارے داڑھی رکھ لی ہے نا, میرے باپ کو اس کا علم نہیں ہے. میرے باپ کو یہ پتا کہ میں امریکہ میں پڑھ رہا ہوں, میں پڑھا ہے, اب چھٹیاں ہوئی ہیں تو چھٹیاں قدم میں کرا گیا, لیکن اب میں واپس جاؤں گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ میرا باپ مجھے پیٹے رہا ہے. یہ تو نے کیا کر لیا, یہ سنائیں نا, آج کل خرچہ نہیں, یقین ہے.
تو میں آپ کے پاس آیا کہ مجھے میرے لیے آپ دعا بھی کریں اور میری استقامت کے لیے بھی دعا کریں, مجھے کوئی نصیحت بھی فرما دیں. اب میں گھر جا رہا ہوں تو اس کو تو اچانک تو شوق پہنچے نا, یہ کیا کہ ہم نے تو بھیجا تھا کسی اور کام کے لیے ہیں اور یہ اس کا کیا حال ہو گیا. اللہ رحم فرمائے, جب اندر میں تبدیلی آ جاتی ہیں, مال اور مادی محبت گھر کر جاتی ہے, پھر رغبات بدل جاتی ہیں, تبدیلیات بدل جاتی ہیں. کبھی مسلمانوں کی تبدیلیات دینی ہوتی تھی, اب تبدیلیات بدل گئی ہیں, اب مال مادوں سے اور مادے مالوں سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس کو یہ خدشہ, تو مولانا اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا, اس پر جمنا اور گھر جانا, گھر میں کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرنا, والد پیٹے گے تو پیٹ جانا, آگے سے جھگڑا نہ کرنا, طریقہ بتا رہے ہیں. والد کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا, آگے سے پیٹ جانا, کھا لینا والد, اور ان کی خدمت کرنا, اور انہیں کہنا کہ میں اب آگے آنا اس دم کم میں تمہاری خدمت کروں گا. ایک عجیب جملہ فرمایا, آپ بھی حیران ہو جاؤ گے. فرمایا کبھی والدین کو یہ نہ کہنا انا اتی ہوں فکر لے امر, یہ تمہارا کہنا مانوں گا, یہ کبھی نہ کہنا. کیوں جی آپ لوگوں کو غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا دکھا رہے ہیں والدین کی نہ فرمانی, کیا فرمانے, کبھی نہ کہنا کہ والدین کو تمہارا ہر کہنا مانوں گا. کیوں, شریعت میں فرمایا گیا لا اطاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, والدین میں کوئی چیز والدین کی اطاعت کس میں ہے, اللہ کی اطاعت میں ہے. اگر وہ حکم دیں گے کہ نماز چھوڑ دو تو مانو گے, داڑھی کاٹ دو مانو گے, نہیں. یہ کہنا کہنا حکم میں تمہاری خدمت کروں گا, خدمت کرنا تمہارا ان کی خدمت کرنا اور ان کی سختیوں پر صبر کرنا ان کے دل کو دین کی طرف پھیر دے گا. ایک بس کا یہاں اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, مخلوق کی طرف سے نظر اب یہاں پہ ہے نا. یہ بات جب فرمائی حضرت نے تو عرب ماشاء اللہ ان کے بھی کچھ صفات بھی رکھی ہیں, ایک بات کہہ دی اس نے, مشہور حدیث کا حصہ ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں علماء بیٹھے ہیں, جس طرح لادی مولوی صاحب نے دیکھیے حدیث کے ظاہر الفاظ سے ہم عوام کو حق نہیں ہے کہ ہم کوئی اس پر استنباط کر کے فتویٰ دے دیں. الفاظ کو سمجھنے کے لیے اس موقع ہلکا جاننا ضروری ہے, یہ محققین کا کام ہے کہ کب یہ ارشاد ہوا اور کس کو ہوا اور کس موقع پر کیا منشا مبارک تھی, بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی. جیسے اس نے یہ بات جب کہہ دی کہ باپ کی رضا میں کیا ہے, اللہ کی رضا, حضرت کا اس وقت پروسٹیٹ کا پریشر ہوا ہوا تھا, وہ لگی ہوئی تھی تھیلی کیتھیٹر لیتے ہوئے تھے, ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے, اس کا اسما سن بھری بات. یہ حدیث اکثر بتائی جاتی ہے, ایک حدیث اور بھی ہے, ایک حدیث اور بھی ہے جس کا مفہوم مجھے کچھ اس طرح یاد ہے, میا کہ سرکار نے سنا جس کا مفہوم میں, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے دین میں ہلاک ہو جائے گا اپنے والدین کی وجہ سے, کہ والدین اس کو آگ لائیں گے یعنی ہے اور مجبور کریں گے, آجائے زمانہ کیوں نہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, دین میں ہلاک ہو جائے. پھر فرمایا کہ آدمی اولاد کی وجہ سے, اولاد اس کو آر دلائے گی اور مجبور کرے گی, دین چھوڑ دے گا, ہلاک ہو جائے گا. کبھی یہی ہوگا, والد نے کہتے کیا کریں گے, مجبور کر دیا, نہیں ہو رہا, پھر اشیرہ کنبا برادری, یہ آر دلائیں گے اور دین میں ہلاک ہو جائے گا, چھوڑ دے گا. تو آج برادری کی وجہ سے ہیں, اقارب کی وجہ سے ہیں, اولاد کی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے, والدین کی وجہ سے ہیں, دین کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ سارا کچھ جب یہ حال متحقق ہو جائے گا اس وقت تجھ کو فلاں حاصل کس سے بد اخلاقی ہوتے اور ساری نقوب نظر کر کہ بجز اللہ کے کوئی نظر نہ آئے گا. یعنی اب اس کی توجہ کدھر جائے گی؟ اللہ پر, اللہ کے امر پر. اب یہ ان کے حقوق ادا کرے گا وہ جو اللہ نے یعنی شریعت سے متحدہ متعین کیے ہیں. ایک عجیب بات آج کے زمانے میں بھی یہ ہے, آج ہم ڈیمانڈ کو حقوق میں ملتے ہیں. جو بیوی مانگ رہی ہے نا بھی کہتی میرا حکم. ایک ساتھی نے مجھے بتایا, آپ لوگوں میں سے بتاتے ہیں جب میں ساتھی کو ہوتا ہے کہ میں سارا دن اپنے کاروبار میں مشغول رہتا ہوں. آج کل تو کاروبار میں جھگڑا ہوتا ہے نا, رات کو میں دس کبھی دس کبھی ساڑھے دس منٹ لیٹ کافی آتا ہوں اور آج سے ہی میں دس منٹ کے لیے اوپر چل جاتا ہوں اپنی والدہ کے پاس. سارا دن کہاں بنا رہا کاروبار میں اور آتے دس منٹ کے لیے جب اترتا ہوں تو بیوی کا منہ بڑا ہوتا ہے, ہمارا حق جی. یعنی وہ دس منٹ جو ماں کو دے کے میں آیا ہوں بیوی کا موڈ ہمارا حق. تو آج ڈیمانڈ جو ہے اس کو خوب سمجھا جا رہا ہے. جو اولاد مانگے وہ حق نہیں ہے, جو بیوی مانگے وہ حق نہیں ہے, حقوق بھی متعین ہے. ہم نے حقوق کس سے پوچھنے؟ شریعت. جو شریعت کہہ رہی وہ حق دو. اسی دن میں یاد آیا بزرگ تربیت سماتے ہیں پرائیویٹ کے اندر قرآن سے جوڑ پر شروع سے میرا معمول رہا بزرگوں کے ساتھ اللہ کا شکر ہے ایک محبت وابستگی رہی. تو رائیویٹ میں بھی فارغ وقت, حالانکہ مشہور رائیویٹ کی بڑی مشغولی ہوتی, پھر بھی کوئی وقت نکال کر کسی بزرگ کے پاس ضرور بیٹھتا رہتا. ایک بزرگ کے خدا بخش صاحب حاجی عبد الحسن بڑے قریبی تعلق والے تھے, سال ہو گئے کراچی کے تھے, بڑے منجے ہو گئے پرانوں کے جوڑ پر. حالانکہ پرانوں کا جوڑ میں بہت دن پر کام ہوتا ہے, شام کو اشاری وہاں دیش کے ہوتی, پھر بھی چند دن سے چلے جاتے تھے. ہم ان کے پاس جا چلے گئے, چند ساتھی اور بھی تھے بیٹھے بیٹھے. انہوں نے تربیت ہوتی تھی پہلے, ایک احساس جتانے کے لیے اسی زمن میں یاد آ گیا. فرمایا کہ بھی ایک زمانہ گزر گیا یہ کہتے ہوئے کہ فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں سے تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو اور مسائل کا علم علماء سے سیکھو. تو کہتے تو ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں علماء سے. یہ کمزوری کا اظہار کیا کہ قرآنوں کے اندر بھی یہ مرض ہے کہ تبلیغ میں چلتے چلتے سالہ سال ہو گئے لیکن علماء سے پوچھتے نہیں. پوچھتے نہیں تو پتہ نہیں. اسی میں حقوق کی بات کی, یہ سب جتانے کے لیے. اب حقوق کی تحقیق ہی نہیں ہے تو زیادتی ہو رہی, کہتے یا زیادتی ہو رہی والدین کے اوپر یا زیادتی ہو رہی ہے اپنی بیوی کے اوپر بچوں کے اوپر, جو حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. اب اس بات کا احساس جتانے کے لیے میں نے بہت بار پہلے بھی عرض کیا, انہیں وہاں پوچھنا شروع کیا کہ ایک بات ماں کہہ رہی ہے اور اس کی ضد بیوی کہہ رہی ہے, کس کی ماں ہو رہی, ایسے شروع کیا. کس کی مانو؟ کسی ماں کی مانے. کس کی مانو؟ کہ ماں کی مانو. کس کی مانو؟ کہ ماں کی مانو. کس کی مانو؟ سارے کہہ جا رہے ہیں کس کی مانیں گے. ایک نے صرف کہا اب بات کیا ہے, مسکرائے یا تو یہی بات ہے, کسی نے نہیں پوچھا سب کیا کہہ رہے ہیں. ایک نے کہا تو بات کیا ہے کہ تو بھائی سمیں اللہ ماں کی مانیں گے نہ بیوی کی مانیں گے, ہم تو شریعت کی مانیں گے. اگر ماں شریعت کے مطابق کہہ رہی ہے تو ماں کی مانی جائے گی, اگر بیوی کہہ رہی ہے تو بیوی کی مانی جائے گی. تو ماننی کس کی ہوئی ہمیں؟ اب اس کی تحقیق کیسے ہوگی؟ اور وہاں سے پوچھے گا تحقیق ہوگی. آج کل ہی ہو رہا ہے نا, اگر بیوی کی محبت کا غلبہ ہو گیا تو والدین پر ظلم ہو رہا ہے, اور والدین کی ادب کا غلبہ ہو گیا تو بیوی پر ظلم ہو رہا ہے. تو توازن نہیں, یہ ان کو میں کیونکہ حقوق کا پتہ نہیں ہے، توازن نہیں ہے. ایک طرف حقوق ہے والدین، ایک طرف ہے بیوی اور اولاد کے، اب ان میں توازن قائم کرنا ہم تو دیکھیں کس کو. چلیے اللہ کے حکم کو دیکھیے، اللہ والے یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب اس کے دل کے اندر یہ چیز آ جائے گی، شریعت کی درست کی، شریعت کی شہادت ہے، یہ حال متحقق ہو جائے گا، ہر حال میں شریعت سے پوچھے گا ہے، تو اب اس کو کیا پھر سنا، بس اخلاقی سنا سکتے ہیں، مخلوق کا تاثر نکل جائے گا. اب مخلوق کے مطالبوں کو نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھے گا، یعنی بیوی بی کو حق دے گا جو شریعت نے متعین کیا ہے، بچوں کو حق دے گا شریعت نے متعین کیا ہے، والد کو حق دے گا شریعت نے متعین کیا ہے، پڑوسی کو حق دے گا، یعنی سب کے حقوق مخلوق کے ادا کرے گا، کس پر؟ اس کی طرف جو متعین کیا گیا ہے. اس کی نظر ساری مخلوق نظر کرنے سے ہٹ جائے گی، وجود اللہ کے نظر کوئی نہیں آئے، نظر نے مراج نہیں کہ یہ سب ختم کر دے گا، نہیں، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو متعین حقوق ہے وہ ادا کرے گا، نظر کس پر رکھے گا؟ اس سے نہیں کہ یہ ناراض ہو جائے، نہیں، سارا جہاں ناراض ہو کروانا چاہیے، مد نظر کر دیا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تو اس کا محبوب بن گیا، آپ اس کو دیکھیں پکوس پر تیرا ظاہر محفوظ بن جائے، تیرا ظاہر محفوظ بن جائے گا کہ بجز خلاف شرع کوئی کام سادر نہ ہوگا. یہ ہے صفائی، یہ ہے تصوف. دل کی جب صفائی ہو جائے گی، جو مقصود ہے ہمارا اس مجلس سے بھی، اللہ والوں سے بھی، صوفیہ سے تعلق سے، پیر سے تعلق سے، جو نام بھی دے دو، اصل مقصود یہ ہے کہ دل میں ایسی صفائی آ جائے، اب کیا ہو جائے گا؟ تیرا ذہن محفوظ ہو جائے گا کہ خلاف شرع کام سادر نہ ہو ان پہ گا، اور تیرا باطن اپنے رب کے ساتھ مشغول ہوگا. باطن کدھر؟ یہ باقی ہے، اس کے لیے الفاظ نہیں ہے جی. یہ دل کے اندر کا ایک حادثہ ایسا بیدار ہوگا، اس لذت کو وہ دل چکھے گا جب رب کے ساتھ اس کی توجہ، اب اس کے اندر سے اس کو تحریک اٹھتی رہے گی، وہ کنیکشن رک جائے گا، اس کنیکشن سے ہر وقت اس کو رہنمائی ملتی رہے گی اور ظاہر کو شریعت پڑ جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اپنے باطن سے مغلوب ہو کر شریعت کو چھوڑ دے گا، مغلوب اللہ سال بندہ مل کر کہتے جی ہیں کہ پہنچے آ گئے، آج بھی نہیں پہلے بھی کہتے تھے باجی گستانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کس نے ذکر کیا، نہیں جنید گستانی رحمۃ اللہ کے سامنے کس نے ذکر کیا کہ فلاں بندہ شریعت کے خلاف چل رہا، کہتا پہنچا ہوں وسلام، تو وسلام جی پہنچا ہوگا، پہنچا ہوا جی میں پہنچا ہوا، لیکن جنگل میں پہنچا ہوا اللہ تک نہیں پہنچا. جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے وہ تو شریعت پر چلے گا، اس کی حدود کو توڑے گا نہیں، اپنا ظاہر اس کا محفوظ کہ خلاف شرع کام صادر ہی نہیں ہوگا، اور باطن اس کا کدھر ہوگا؟ بس جب یہ حالت تیرے لیے کامل ہو جائے گی، تو اگر دنیا ماں اپنے جملہ متعلقات کے بھی تیرے پاس آئے اور تجھ کو اپنے اس اختیار اور قدرت دے، اور اگلی کسی ساری مخروبی تیرے تابع بن جائے، تو نہ یہ تیرے لیے مضر ہوگا، نہ تجھ کو تیرے مولا جو جا کے دوارے سے ہٹا سکے گا. جب دل بن گیا، اب مخلوق کے ساتھ تیرا تعلق، یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا ماں اپنے جملہ متعلقات کے پتے بادشاہ بن جائے، خزانوں کے ڈھیر بھی لگ جائیں گے، مخلوق تیرے تابع ہو جائے گی، محبوبیت حاصل ہو جائے گی، تجھے مزے نا کیوں تجھے اللہ اگر دوارے سے لوٹا نہیں سکے گا، جمع رہے گا، شریعت کو نافذ کرے گا، شریعت کی پابندی کرے گا، شریعت کا اہتمام کرے گا. اس لیے تو وقت الگ کا خیال ہو اس پر وہ پہنچے، اس کے ساتھ مشغول ہو گیا. اب اللہ کے مالک اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت کو زیادہ اسی فرما لے، اسی کی کوشش ہے. اسی لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہماری جو مجلس ہے ذکر کی اس سے بھی مقصود یہی ہونا چاہیے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے جب بھی اس مجلس میں آئیں یا اسی قسم کی اصلاحی مجلس میں کہیں بھی کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو اندر ٹٹول ٹٹول کو کوئی اور غرض ہو تو اس کو نکالیں. یہی مقصود ہے کہ ہمارا دل بن جائے, سمجھ جائے, پاک ہو جائے, صاف ہو جائے, شفاف ہو جائے, ہر آن ہر گھڑی اللہ کی متوجہ رہنے والا بنے, اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے, اللہ کی نافرمانی سے روک دے. اس کے بھی ایک طریقہ جو ذکر بھی ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, ہمارے فکر ذکر بندی کی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا اس کا مستقل حکم بھی ہے. وقت و ربا کافی نفس کا تدر وقیفت و دون جہر من الحول بالحدود والآثار ولا تكن من الغافلين. فرمایا جا رہا جس کا حکم ہے اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو, اپنے دل میں یاد کرو, یعنی دل میں یاد کرو آجزی کے ساتھ پکارے بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو اور غافلین دل, دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا علاج قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بتا لو, کیونکہ اللہ کے مارے پر غرون ادر تم جب تم مجھے یاد رکھو گے ابھی تمہیں یاد رکھو. ہم یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ, دوسری کا ہمارے بس پرسما ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, کہ رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو, ہے تبتل کے ساتھ یعنی تنہائی میں علیحدہ بیٹھ کر, یعنی یہ صلاحیت جو لینی ہے نفس کے خلاف, ہے طبیعت کے خلاف, ماحول کی گندی فضاؤں کے خلاف, شیطان کے خلاف, ہے اس کے لیے ہمیں کچھ وقت مقرر کر کے تنہائی میں اس کی مشق کرنی اللہ کے نام کے ساتھ. تبارک اسم ربی کا, کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے, اس مبارک نام کو دل پر نقش کر لیں, اس کی دل میں تکرار ایک مشق ہے تصور کی, کہ تصور سے دل پر تفر لکھیں اللہ, اور تصور سے محبت سے دل میں تکرار اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے. اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی, قوت, ہمت, اللہ ہمیں وہ عطا کرے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں, یعنی تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور کی زبان سے تکرار کریں ہیں اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد في عدد من ذرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راسب المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن الله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستعاذ وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم سخر قلوبنا عن الإخاء اللهم سخر قلوبنا عن غيرك ونظر قلوبنا في نور معرفتك والحكيم اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين اپنی اپنی جائز حاجت میں دل ہی دل میں اللہ سے مانگی اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.